ان الدين عند الله الاسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن صوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله زوالي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها. رواه مسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، ایک تسلسل کے ساتھ سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کہ جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نمونہ، اور آپ کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے ایک خوبصورت اسوہ حسنہ ہے، اور حقیقت اور یقیناً یہ بات متحقق ہے کہ جو شخص آپ کی زندگی کے لمحات سے غافل رہا وہ قرآن مجید، برہان رشید اور احادیث کریمہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اور اسلامی طرز زندگی کو جاننے سے بالکل غافل رہے گا، لیکن جس کی نظروں میں اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحات زندگی اس کی سامع نواز رہے گی اور اس کے سامنے ہما وقت لمحات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے، تو یقیناً وہی شخص اپنی طرز زندگی کو اسلامی نصاب اور اسلامی منشور کے تحت گزار سکے گا. اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے بیان کا یہ تسلسل ایک عرصہ دراز سے جاری ہے، اور تسلسل اور ربط کو جوڑتے ہوئے ہم سن 9 ہجری کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنا، اور اب ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں یہ 9واں سال ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہجرت کا 9واں سال. اس میں بے شمار واقعات قرون پذیر ہوئے ہیں، لیکن ہم ترتیب وار چلتے ہیں کہ پہلے کیا، پھر کیا، 9ویں سال کے اندر پہلے مہینے میں کیا ہوا، دوسرے مہینے میں کیا ہوا، پھر آخری مہینے میں کیا ہوا. تو 9ویں سال کی ابتدا کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ رومی سلطنت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ملک شام سیریا کی سرزمین پر جمع ہو چکی ہے، اور اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت 2 لاکھ سے زیادہ فوج کو لے کر روم کے میدان کے اندر جنگی مشقیں شروع کر چکی ہیں، اور عنقریب وہ 2 لاکھ سے زیادہ کا لشکر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آئے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ بقول ان کے وہ سلوک کرے گا جو تاریخ انسانیت کے اندر کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی ابھی فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد فتح مکہ میں ساری ترتیب کے بعد ابھی ابھی مدینے پہنچے ہیں اور ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک شام سے آنے والے تاجروں نے، کیونکہ ملک شام تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی ہے، وہاں کے تاجروں نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رومی سلطنت اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ بھرم ہے اور غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور 200,000 سے زیادہ فوج انہوں نے ترتیب دے دی ہے، آج نہیں تو کل یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے گی، ہمارا کام تھا آپ کو اطلاع دینا۔ اطلاع تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی تھی، لیکن ان کو بھی یہ اجر مل گیا کہ یہ دین کی معاونت کے لیے انہوں نے اپنا جوش و خروش دکھایا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے اجلاس کو منعقد کیا، اور ہنگامی اجلاس کے اندر مجلس مشاورت کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں سے بھی مشاورت لی گئی۔ یہ میرے آقا کی زندگی کا بہت بہترین پہلو ہے، سرکار صرف مجلس مشاورت تک محدود نہیں رہتے، اور یہی آپ صدیق اکبر میں دیکھیں گے، یہی آپ حضرت عمر میں دیکھیں گے، یہی آپ حضرت عثمان میں دیکھیں گے، یہی آپ حضرت علی میں دیکھیں گے۔ مجلس مشاورت تو وہ ہے کہ جو علاقے کے کریم ہیں ان کو اپنے ساتھ معاملت میں رکھا، لیکن ایک کھلی کچہری عوام کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ وہ جذبات جو عوام کی نہ پہنچ پا رہی ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہی حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوتا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی مشاورت رکھتے، لیکن ایک کھلی کچہری جمعے کی نماز میں لگتی تھی کہ جس میں ہر بندہ اپنی مراد کو پیش کرے، اس کو اگر وقت کے خلیفہ سے کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی معاملہ ہے تو وہ پیش کرے، تو وہ بات جو آگے نہیں پہنچ پا رہی تو وہ گویا کہ مجمع کے اندر ہو جائے۔ تو یہ مجلس مشاورت کا اصل فائدہ ہے، عوام کی رائے کے بعد فیصلہ تو مجلس مشاورت کرے گی، لیکن وقت کے حاکم کے لیے ضروری ہے کہ مشاورتی مجلس کے بعد عوام کے ساتھ بھی کھلی کچہری لگائے کہ وہ باتیں جو وقت کے حاکم تک نہیں پہنچ پاتی، وہ باتیں عوام اپنی ان کے سامنے برملا پیش کرے، اس کے بعد کیا فیصلہ کرنا ہے وہ مشاورت والی محفل کرے گی، لیکن بات کانوں تک بادشاہ کے، وقت کے حاکم کے، خلیفہ کے پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ انصاف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، اور صرف خلفاء راشدین میں نظر آئے گا۔ اس کے بعد یہ طریقہ ختم ہوا اور انتشار شروع ہو گئے، اس کے بعد یہ طریقہ ختم ہوا اور بدمنیاں شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے وہ دور دوبارہ لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اور عام مسلمانوں سے مشاورت لی کہ کیا کرنا چاہیے، اور کیونکہ ایک اہم واقعہ آگے آ رہا ہے، یہ باتیں بار بار میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن پھر اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ درمیان میں مقام غوثیت کے حوالے سے ایک گیپ آ گیا تھا درس کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور اپنی مشاورت کی محفل میں تمام صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشاورت کی، عام مسلمانوں سے مشاورت کی۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کے بات بتا دی کہ دیکھیں وہ ان قریب ہم پر آنا چاہ رہے ہیں، آیا ان کو مدینے میں بلا کر جنگ کی جائے، مقابلہ کیا جائے، اور کیسے مقابلہ کیا جائے، وہ 200,000 سے زیادہ ہیں، کیسے ان کے ساتھ لڑا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو خوب اچھی طرح سے جواب دینا، جس طرح تم بولو گے ویسے ہی ہوگا۔ فرمایا پہلی چیز تو یہ کہ سخت گرمی ہے، اور آج تو کراچی کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے تو ہمارا یعنی یوں ہو گیا ہے کہ جینا بے حال ہو گیا ہے، اس قدر گرمی ہے، اور یہ گرمی عرب کی گرمی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ گرمی اس گرمی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جب کھجوریں پک رہی ہوں، اور غزوہ تبوک اس گرمی میں کی گئی ہے کہ جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرمی کے دن چل رہے ہیں کہ جناب ریت میں پاؤں لگنے سے یوں لگتا ہے کہ دماغ جلنا شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ گرمی کے لمحات موجود ہے، گرمی کے دن موجود ہیں کہ تمہارے سامنے ہے، سفر بڑا طویل ہے۔ صحابہ کرام علی رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائے شفقت فرما دیجیے، انشاءاللہ سفر مبروک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نکلے، کچھ لوگ تھے وہ تھوڑے پسو پیش ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں سختی کے ساتھ حکم نازل فرمایا کہ اب گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا، جب میرا محبوب نکل گیا تو تم گھر میں بیٹھ کر کیا کرو گے، نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب جمع ہوئے۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا تھا، وہ جنگ میں جانے سے رک گئے، نہیں جا سکے، ان کی دو بیویاں تھیں، ایک بہت خوبصورت باغ کے اندر ان کا گھر تھا، ان کی بیویوں نے دوپہر کے وقت بہت اچھا کھانا موسم کے حساب سے بنایا تھا، ٹھنڈے پانی کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، اور ان کی بیوی دونوں زینت و زیبائش کے ساتھ آراستہ تھی، گھر کے آگے انہوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو خیسما جہاد میں جا نہ سکے، فجر کے وقت قافلہ روانہ ہو گیا ہے، یہ جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پا رہے ہیں، نفاق نہیں ہے، جہاد سے فرار نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، لیکن انسان ہے، جانا ہے، بس ابھی جا رہا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی ایک گھنٹے کے بعد جاتا ہوں، پھر نہیں جاتا، ابھی بس ابھی نکلتا ہوں، پھر نہیں جاتا، بس ابھی جاتا ہوں۔ تو اس گویا کہ طبیعت تقاضۂ بشری کے تحت کوئی فیصلہ جزمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ آئے اسی پریشانی کے اندر گھر کے اندر، تو بیوی نے آپ کا استقبال کیا، آپ جب گھر میں داخل ہوئے اس نے کھانا لگایا اور ٹھنڈا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس وقت آپ کی غیرت ایمانی بالکل بھڑک گئی، اور جب آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی دیا گیا، آپ ٹھنڈے پانی کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر اس کو زمین پر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ فی الدح و ریح و ابو خیسمۃ فی الظلال البارد و ماء بارد و طعام محیا، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی گرمی میں جا رہا ہے، اللہ کا نبی گرمی میں جا رہا ہے، سخت گرمی میں، اور ابو خیسمہ گھر کے سائے میں رکھے، اللہ کے نبی گویا کہ لو اور گرمی کے اندر بے سائے جا رہے ہیں، اور میں ٹھنڈا پانی پیوں، اچھے کھانے کھاؤں، وامرأت حسناء فی مال مقین ما ھذا من نصف، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے، اور میں اپنی خوبصورت بیویوں کے ساتھ یہاں پر ہوں، ٹھنڈا پانی پیوں، فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں۔ بیویاں پکارتی رہی، آپ نے گھر کو چھوڑا، اپنی سواری لی اور حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اب سواری کو دوڑانا آپ نے شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، یعنی کافی فاصلے پر ہیں، دھوپ بڑی سخت تھی، صحابہ اکرام علی مردوان نے مڑ کر دیکھا، کہا کہ حضور کوئی آ رہا ہے پیچھے سے، لیکن حضور کا چہرہ مقدس تو آگے منزل کی جانب تھا، یہ پشت مبارک کی طرف سے آ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے کپڑا ڈالا ہوا تھا کہ دھول مٹی اڑ رہی ہے، تو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا، اب حضور نے تو نہیں دیکھا اسے کہ کون آ رہا ہے، صحابہ نے جو شور مچایا کہ حضور کوئی آ رہا ہے، دھندلا محسوس ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا کن ابا خسائمہ، یہ ابو خسائمہ ہی ہے، یہ ابو خیسمہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر کے بعد ابو خیسمہ آئے اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے، روتے ہوئے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور اپنی تقاضۂ بشریہ کو ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میں آنا چاہ رہا تھا لیکن میرے ساتھ یہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ، اولا لک یا ابا خیسمہ ثم اخبرہ، خبرہ اے ابو خیسمہ تمہیں مبارک ہو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی سواری پر بلایا، کہا آپ بتا تیرے گھر کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، تو یہ حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں یاد مصطفیٰ نے تڑپایا اور یہ بھرا ہوا گھر چھوڑ کر حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اور پھر اسی دوران جب گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی، صحابہ زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو چیخیں نکل جاتی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور اب استقامت کا بڑا امتحان ہو گیا، دعا فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، کہا حضور بارش ہو جائے، فرمایا تو چاہتا ہے بارش ہو جائے، کہا ہو جائے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھنے تھے کہ بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا جہاں تک ہمارا لشکر تھا، جہاں تک ہمارے افراد تھے، جہاں تک حضور کے دیوانے تھے، وہیں تک بارش برس رہی تھی، ہم ادھر گردن کر کے دیکھتے تو خشکی تھی، ادھر دیکھتے تو بارش تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں پر خاص فضل فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی اب جو ایک ایمانی اعتقادی اور اسلامی نظریہ یہاں پر آ رہا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ آپ کو یہاں پر پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا نے جو پوری زندگی گزاری ہے وہ کس چیز کی غمازی تھی، اب یہاں سے آپ محسوس کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا وہ لوگ جو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں لیکن حضور کے دوست بننے کی فکر کرتے ہیں، تو ان میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے مال و منال، جاہ و جمال کے پیچھے نہیں جاتے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی طرف جاتے ہیں۔ اگر وقت کا جابر بادشاہ بھی حضور کی اس نسبت کا مذاق اڑائے تو یہ اس سے بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو بظاہر عذاب بنا دیا جاتا ہے، ان کو گویا کہ پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی مطمئن نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کی چاشنی اور ٹھنڈک اتنی ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی گرمی اور سختی ان کے سامنے موم کے مانند ہوتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غزوہ تبوک بہت تاریخی غزوہ ہے، اس میں بے شمار عقیدے کی نظر ہے، نظیر ہے. یہ تو آپ نے بھی سنتے جا رہے ہیں، آگے مزید سنیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا معاملہ فرمایا اور اس میں کیا کیا ایمانی اور مقام نبوت کے حوالے سے کتنی پیاری پیاری باتیں اس میں موجود ہے. فتح مکہ آپ نے سنا ہے، غزوہ احد آپ نے سن لیا، غزوہ بدر آپ نے سن لیا، غزوہ احزاب آپ نے سن لیا، غزوہ حنین آپ نے سن لیا، یہ سب غزوے اپنی جگہ پر، لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. یہ حضور کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری غزوہ ہے. اس میں شان مصطفیٰ جو نکھر کے سامنے آئی ہے، اللہ اکبر، وہ اور غزوات کے اندر ہماری نظروں میں وہ مشاہدہ نہیں ہوتا جو غزوہ تبوک کے اندر ہے. اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کر اس کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ اس میں جو موجود ہے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنا ہم بزرگوں کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان تمام لمحات کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لائیں اور ہر زاویے سے مقام مصطفیٰ کے میٹھے چشمے کا پانی ہم پی سکیں. اب آپ دیکھیں، جب یہ بارش کا سلسلہ ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے، تو رات کو ایک جگہ پر رک گئے، رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو قصوہ تھی وہ کھو گئی، وہ کہیں چلی گئی. صبح ہوا تو دیکھا جناب اونٹنی نہیں ہے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ میری اونٹنی کو تلاش کرو. اب لق دق صحرا ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ ہے. اب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دور دور تک گویا کہ ریت کے ٹیلوں کا سفر ہے، گرمی سخت ہے. اب حضور نے حکم دے دیا کہ نہیں، جائیں گے جب تک اونٹنی نہیں ملے گی. اب صحابہ بھی حیران ہے کہ اللہ کے نبی تو جہاد کے بڑے شوقین ہیں، لیکن اس میں حکمت ضرور ہے. حضور کو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری اونٹنی لے دیں، سرکار فرمایا نہیں، وہی اونٹنی لے کر آؤ، جاؤ ڈھونڈو. صحابہ جانتے ہیں کہ آپ خود پتہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ اونٹنی کہاں ہے، لیکن نہیں، اس میں حکمت کوئی ضرور ہے کہ اللہ کے نبی پر جب ہر شے عیاں رب کر دیتا ہے تو اہم چیز تو غزوہ تبوک ہے، اور عنقریب وہ رومی یہاں نہ پہنچ جائیں، سفر تو جلدی طے کرنا ہے، وہاں پر پہنچنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر روک دیا، فرمایا نہیں اونٹنی لے کر آؤ. حضرت ابوبکر کہنے کہ حضور میری اونٹنی، فرمایا نہیں. عمر کہنے کہ میری اونٹنی، فرمایا نہیں، مجھے میری اونٹنی چاہیے، ڈھونڈ کر لے کر آؤ. حضور تو بڑے فیاض ہیں، آج اتنا اصرار کیوں فرما رہے ہیں؟ لیکن صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مسکراتے ہیں، حضرت عمر سے کہتے ہیں اس میں راز ضرور ہے، جو حضور نے فرما دیا اس کو پورا کرو. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ بنے اس لیے، ابو جہل کو ایمان اس لیے نہیں ملا کہ وہ حضور کو بشر سمجھ کے دیکھتا تھا، صدیق اکبر کو ایمان اس لیے ملا کہ وہ اللہ کے نبی کو نبی سمجھ کر دیکھتے تھے. تو جب آپ کو نبوت والی شان میں دیکھیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خود دل میں پیدا ہو جائے گی، آپ کی عقیدت اور آپ کا احترام خود دل میں پیدا ہو جائے گی. یہ بھیڑیے جیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے دل میں احترام رسالت کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی نظریں بو جہل والی ہے، لیکن ایک عام ان پڑھ دیہاتی حضور پر جان دینے کے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کو بشریت کی نظر سے نہیں، نبوت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے نائب ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کا خلیفہ اعظم ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے. ساری کائنات اس مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، تو وجہ تخلیق کائنات ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ دیہاتی ہوتا ہے. کسی کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی، کوئی علی با اس نے نہیں پڑھا، لیکن حضور کے ناموس کے لیے، جان دینے کے لیے پہلی صف میں نظر آتا ہے. لیکن وہ نمازیں پڑھنے والے لوگ، وہ روزے بظاہر رکھنے والے لوگ، وہ اپنی نظریں ابو جہل کی طرح رکھتے ہیں کہ حضور کو عام انسان کی طرح دیکھتے ہیں، تو اس کی بنا پر ان کی دلوں کے اندر احترام رسالت نہیں آتا. اس لیے کبھی وہ حضور کے میلاد کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی حضور کے صلوات و سلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ایک دیہاتی جاہل بھی ہوگا، وہ حضور سے محبت کرے گا. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ جب حضور کو نبوت والی صفات سے دیں گے تو وہ ایمان ملے گا جو ابو بکر کو مل گیا تھا. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا حضرت آدم کو بشر والی نظر سے دیکھیں گے تو پھر وہ توحید ملے گی جو ابلیس کو ملی تھی، کہ صرف خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو. لیکن آدم علیہ السلام کو اگر حضرت جبریل والی نظر سے دیکھیں گے تو وہ ایمان ملے گا کہ جس سے جبریل امین روح الامین ہو گئے ہیں. تو حضرت گرامی، یہ دو جملوں میں میں نے باتیں کی، یہ خود ایک لمبا درس ہے سمجھانے کے لیے، آپ پڑھے لکھے حضرات سے آپ نے خود سمجھ لیا ہوگا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، حضور نے جو کہہ دیا ڈھونڈو. اب دیکھیں حضور کو غزوے کی اتنی اہمیت ہے کہ گرمی کا بھی انتظار ہی نہیں کیا کہ دو چار پانچ دن کے بعد کوئی ٹھنڈک ہو جائے، پر میں ابھی نکلنا ہے، بس چلو روانہ ہو گئے. لیکن وہاں اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے اب سارا دن لگا دیا، ڈھونڈو اونٹنی ڈھونڈو. اب صحابہ ادھر جا رہے ہیں، لشکر ادھر دھرا کا دھرا رہ گیا، خیمے ادھر گڑے کے گڑے رہ گئے، آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اونٹنی حضور کی کہاں پر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے، تو حضور آپ دعا بھی فرمائیے، فرمایا نہیں ڈھونڈو تم جاؤ ڈھونڈو. اس دوران ہوا کیا، کچھ نئے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنا تھا جن کے پیچھے منافق لگے ہوئے تھے. یہ شروع سے چلا، مدینے کے اندر اسلام کو بہت خطرہ تھا، مکے کے اندر اتنا خطرہ نہیں تھا کیونکہ مکے میں سامنے والی پارٹی کافر تھی اور ادھر مسلمان، بس دو پارٹی تھی مسلمان کافر. لیکن جب مدینے میں آ گئے تو تین پارٹیاں ہو گئی، کافر مومن یہودی، یہودی ہو گئے منافق، یہودیوں نے لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر آ گئے. اب جو نئے مسلمان ہوتے تھے حضور کی تبلیغ سے، حضور کے انداز سے متاثر ہو کر ان کے گھروں میں پہنچ جاتے، تک تک جماعت آئیے جی باہر آئیے آ گئے. اب وہ حضور علی، اب وہ کان میں ان کے باز ڈالتے کہ جناب یہ حضور نے کیا کہہ دیا، یہ حضور نے کیا کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا. اب ان کے ایمان کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے، یہ کیسے ہو سکتا، یہ فلانا کام کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے خود دیکھا جب حضور نے سب سے پہلا خطبہ مدینے میں دیا تھا، یہ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ سند سے ثابت ہے. ہمیں اپنی حرکتیں درست کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی پوری جماعت لے کر پہنچتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر ایک نئے مسلمان کو باہر نکلتے، آئیے باہر آئیے ہمارے گھر چلیے، اس کو لے جا کر بٹھاتے. حضور نے جب سب سے پہلا خطبہ دیا تو اس کے الفاظ کیا تھے، حضور نے فرمایا تھا من احبنی فقط احب اللہ ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ. حضور کے پہلے الفاظ تھے جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دیکھیں آپ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس مجمع میں یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے. جب محفل ختم ہوئی، اب میں تعریف کی بات کر رہا ہوں، یہ حضور کی تعریف ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، حضور کی تعریف اسی کے دل میں رنگ لاتی کہ جس کے دل کو اللہ نے قبولیت کے لیے چن لیا ہو. اور یہ قبولیت نماز روزے سے نہیں ملتی، یہ خود خدا کے فیضان سے ملتی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑگڑانا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دل کو حضور کی محبت کے فیضان کے لیے چن لیں. یہ قصدی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، یہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھو اس کو گھر سے نکال کر لائے اور کہنے لگے آج تم نے خطبہ سنا؟ کہا کس کا، تمہارا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی کا. کہا ہاں ہاں بہت زبردست خطبہ تھا. کہا زبردست تو خطبہ تھا، تم نے سنا، یہ کوئی بات کرنے کی تھی؟ تمہیں نہیں پتا کہ مدینے میں یہودی بھی رہتے عیسائی بھی رہتے، دیکھو اللہ کے نبی نے کیا بات کی. تو نیا مسلمان اس کو کچھ پتا تو نہیں، اس نے کیا کی؟ کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کہ من احبنی، اس طریقے کو ذہن میں بٹھائیے اور اس پیغام کو آگے بڑھائیے تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے. صحابہ نے اس طریقے سے ایمان بچایا، اور اللہ رب العالمین میرے آقا کا سب سے بڑا دافع ہے، سرکار کی عزت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا اللہ خود ہے. اب آپ دیکھیں وہ کیا کہنے لگے، کہنے لگے جی کہ اللہ کے نبی نے جو تقریر کی یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. مسلمان کہنے لگا ارے کیسے طریقہ ٹھیک نہیں تھا؟ کہا کہ دیکھو عیسائی ہمارے مدینے میں ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے. تو کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا؟ کہا جی ہاں کہتے ہیں. تو کہا آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے کیا کہہ دیا؟ کہا کیا کہہ دیا؟ کہا ہمارے نبی نے کہا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. تو غلط بات ہے نا، ان کو کہنا چاہیے جس نے اللہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب دیکھیں آج بھی وہ خباثت موجود ہے، یہ نبی نے اپنا نام پہلے کیوں پیش کیا؟ پہلا دوسرا، میرا امام کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا، جڑے کاٹی میرے امام نے، وہی اللہ کے قول کے ترجمانی کی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی، ایک دو ادھر کچھ نہیں ہے، ایک دو ادھر کچھ نہیں ہے، میرا تیرا کچھ نہیں ہے. یہی حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. کا ان کو کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اپنا نام اللہ کے نام سے پہلے لے لیا. ان بدبختوں نے کیا کہا، ساری تفسیر کی کتابوں میں ہے، روح المانی میں ہے، دیگر اور کتابوں میں ہے. انہوں نے کہا کہ اس لفظ سے تو حاضر نبی و قارف اب شرک، اس لفظ سے تو نبی خود مشرق ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تو، وہ منافقین کیا کہنے لگے، اس لفظ سے تو نبی خود مشرق ہو گیا معاذ اللہ. تو یہ اتنے دل کے بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ نبی پر شرک فتویٰ لگانے پر آشرا نہیں کرتے، تو آپ پر لگا دے تو ان کے فتوے اور فتوی کی پرواہ آپ نہ کیا کریں، ان کے فتوے فتوی کی پرواہ آپ نہ کیا کریں. یہ اس قدر بدبخت ہوتے ہیں یہ شرک کا فتویٰ نبی پر بھی لگاتے ہیں. یہ بات جب اللہ کے نبی کو پتا چلی, سرکار کو جلال آیا, سرکار نے فرمایا میں نے اپنا مقام بیان کیا, ان بدبختوں نے یہ بات کی. قرآن مجید برہان رشید میں آیت نازل ہو گئی, محبوب تو خاموش ہو جا, اب ہم جواب دیتے ہیں. تو نے تو یہ کہا تھا نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, تو نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لیا تھا, ان کو اسی سے تکلیف ہو گئی, جا میں خود اپنے نام سے پہلے تیرا نام لیتا ہوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, میں خود کہہ دیتا ہوں کہ محبوب میں خود کہہ دیتا ہوں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. وہی لفظ جو زبان مصطفیٰ سے نکلے تھے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. اب آپ دیکھیں اس موضوع کو دہشت گردی کہنا, اس گفتگو کو فرقہ واریت کہنا, اس گفتگو کہنا, شاہ صاحب بڑے جذبات میں بولتے ہیں. تو میں نے کہا رب کا مزاج تم میں کب آئے گا, مزاج الوہیت کی چاشنی سے تم کب وابستہ ہوگے, نماز روزہ رکھ رکھ کر تمہیں مزاج الوہیت نہیں ملا تو کب ملے گا؟ تو جس خدا کو تم سجدہ کرتے ہو نا, تو اس خدا کا یہ مزاج ہے کہ اس انداز میں گفتگو کرنی ہے. تو ہم نے ان منافقوں کی بات میں اور شیطان کے شرارے میں ڈھیلا نہیں ہونا. مومن کا لب و لہجہ اپنے نبی کی محبت کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ لب و لہجہ ہمارا نہیں, یہ امام احمد رضا کا نہیں کہ نہیں کوئی میرا تیرا, بلکہ یہ لب و لہجہ, بلکہ یوں لب و لہجہ محرے کے طور پر کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ مزاج, مزاج خداوندی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو مرحمت فرماتا ہے. اور جس کو خدا کے مزاج کا, مزاج کا حصہ مل جاتا ہے, پھر وہ یہی بات کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. وہ صحابہ یہ کہتا ہے نہیں, ہم تو کہیں گے رسول کی ذکر پہلے, ہم تو کہیں گے اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا کہ جو اللہ کے نبی سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا, جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا. وہ تو یہی بات بول رہے ہیں اور امام احمد رضا وہی بولی بول رہے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا. وہ اطاعت اور محبوب کے لفظ کو آپ مالک کے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, اور آگے سے حضرت عمر کی بولی بول رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں, محبوب و محبوب مصطفیٰ ہے, محب رب ہے. من حبنی یہ مقام محبوبیت ہے, فقد حب اللہ یہ مقام محب ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یہ میرا تیرا سب کی جڑ کاٹ دی, یہ میرا تیرا نہیں. اتنا آپ نبی کا ذکر کریں, اتنا اللہ کا ذکر کریں, اس کو اتنا سینٹی میٹر رکھیں, اتنا یہ منافقوں کی عادت تھی. اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر پر مقدم کر دیا اپنے محبوب کے ذکر کو. جاؤ تمہیں یہ پتا چل جائے کہ رب خوش جب ہوتا ہے جب اس کے محبوب کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا جائے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پوری جماعت پھر پہنچ جاتی تھی, اور مقابلہ اس کو کون کرتا تھا؟ اللہ خود کرتا تھا. آج حضور کی ناموس کا جو مقابلہ کرے گا, میں کہتا ہوں وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے, اسے مزاج الوہیت کا حصہ مل گیا, اسے خدا کی سنت مل گئی, وہ اس طریقے پر ہے جو طریقہ خدا بیان کرتا ہے. اور جو خدا کی غیرت کا پرتو بن جائے اس کا مقدر جہنم میں ہی فردوس سے اعلیٰ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ منافقین ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مجمع موجود ہوتے اور نئے مسلمانوں کو گھیرتے. اب اونٹنی کے لیے حضور نے اصرار کیوں کیا, اور حضور نے یہ خطبے میں انداز کیوں استعمال کیا؟ ایک بات یہ بھی کہ حضور نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ من احب اللہ فقد احبنی, جس نے اللہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. حضور نے یہ کیوں کہا من احبنی فقد احب اللہ؟ اس لیے کہ چھانٹنا تھا. کیا تھا؟ اور سورہ آل عمران میں اللہ خود فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ, یہ اللہ خود چھانٹنا چاہتا ہے. اللہ کہتا میں مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیا کرے گا یا اللہ تو؟ فرما حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک خبیث اور طیبوں کو الگ الگ نہ کر دوں. تو آپ 50,000 کا لشکر بنا کر کریں گے کیا؟ خدا کو جو لشکر چاہیے وہ طیب چاہیے. خبیثوں کو شامل کر کے آپ کہو کہ انقلاب لے آؤ تو یہ مزاج الوہیت کے خلاف ہے. خدا تو خود چاہتا ہے کہ خبیث ایک طرف اور طیب ایک طرف. یہ گالی نہیں ہے, قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. حتی یمیز الخبیث, حتی یمیز خبیث من الطیب, جب تک میں ممیز نہ کر دوں, فرق نہ کر دوں خبیث و طیبوں کے درمیان. سب تفسیر اٹھا کر دیکھیے, خبیث کس کو کہا گیا؟ خبیث اس کو کہا گیا جو حضور کی شان سے چڑھتا تھا, اور طیب کس کو کہا گیا؟ جو حضور کی شان سے خوش ہوتے تھے. تو یہاں سے ناراض ہو کر مت اٹھیے گا آپ کہ جناب شاہ صاحب آپ مسجد میں خبیث کہہ رہے ہیں. میں نے کہا قرآن میں خبیث لکھا ہوا ہے, آپ مسلوں پر خبیث کہتے ہیں, اور خبیث کوئی گالی تھوڑی ہے, یہ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. جو خبیث ہو اس کو خبیث کہنا گالی نہیں ہے, جو خبیث ہو گندگی کو گندگی کہنا گالی ہے, پاک چیز کو گندگی کہنا گالی ہے. پاک چیز کو گندگی کہنا گالی ہے اور گندگی کو پاک کہنا گالی ہے. جو چیز جس چیز کا مستحق نہیں اس پر وہ چیز رکھنا ظلم ہے وہ گالی ہے, لیکن جو گندگی اس کو گندگی کہا جائے گا, کافر کو کافر کہا جائے گا, گندگی کو گندگی کہا جائے گا, رات کو رات کہا جائے گا, دن کو دن کہا جائے گا. چور کو کوتوال تو نہیں کہا جائے گا نا, چور کو تو چوری کہا جائے گا. چور کو اگر کوتوال اور وڈیرا کہہ دیا گیا تو یہ گالی ہے, اور وڈیرے کو چور کہہ دیا گیا تو یہ گالی ہے. اللہ رب العالمین نے جنہیں خبیث کہا وہ اس لفظ کے مستحق تھے. یہ میں نے نہیں کہا, یہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے. حتی اس بات کو ذہن میں بٹھائیے, کیونکہ شیطان اس وقت چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے, کسی بھی صورت میں حضور کی عظمت کو ہمارے دل میں اترنے نہیں دے گا. آپ اپنا حصار اس قرآن کی آیتوں سے باندھیے کہ شیطان کا ہر بار فیل ہو جائے اور ڈائریکٹ گنبد خضرا سے محبت رسالت کا پیغام ہمارے دلوں میں آ جائے. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, اللہ فرماتا ہے یہ میں خود ہی چاہتا ہوں, بندے میرے سارے ہیں لیکن میں جس کو بندہ کہتا ہوں وہ عاشق مصطفیٰ ہے. فرما میں چاہتا ہوں, ما کان اللہ, اللہ کو یہ پسند نہیں, لیذر المومنین علی ما انتم علیہ, کہ مسلمانوں کو ان کے حال پر رہنے دے. کب تک؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک ان کو ان سے خبیث اور طیب کو جدا نہ کر دے. اب دیکھیے یہ جدائی کی وجہ سے مصطفیٰ کو روک دیا. محبوب غزوہ ہوتا رہے گا, چھانٹو یہاں پر, یہاں پر چھانٹو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ بیٹھے ہوئے اپنے حجرے کے اندر, تو اب ڈھونڈ رہے ہیں جناب کہاں اٹھنی ہے. بہت لمبا ٹائم گزر گیا. اس میں حضرت عمار بن حزم, ایک حضرت عمار بن یاسر ہیں, یہ حضرت عمارہ بن حزم ایک سرکار کے صحابی ہیں. یہ جب اپنے گھر سے چلے تھے نا, اور اپنے گھر سے جب یہ روانہ ہوئے تھے تو ان کے گھر کے اندر ان کا ایک بھائی موجود تھا اور ایک زید بن سلط نامی منافق موجود تھا. یہ زید جس کا نام تھا زید بن سلط, یہ یہودی تھا, لیکن یہ اپنی ایک سازش کے تحت یہ ایمان لانے کا سنا دعویٰ کیا اور گھر میں چھپ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کے اندر ہیں بیٹھے ہوئے, حضرت عمارہ بن حزم حضور کے سامنے. اب ان کے گھر میں جو منافق بات کر رہا ہے, اللہ کے نبی حضرت عمارہ سے کہتے ہیں یہ منافق کتنے بدبخت ہوتے ہیں, دیکھو یہ کہتے ہیں, اب لفظ سنیے آپ, یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی کیسا ہوتا ہے, اس کی اونٹنی کھو جائے تو یہ غزوے کو مؤخر کر دیتا ہے اور اونٹنی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتا ہے اور گویا کہ لوگوں سے کہتا ہے جاؤ میری اونٹنی ڈھونڈو, اونٹنی ڈھونڈو. تو جسے اونٹنی کا پتہ نہیں ہے وہ تمہیں خبر کیسے دے سکتا ہے کہ روم پر ہم فتح حاصل کر لیں گے؟ کہیے تمہیں خبر دیتے کہ ہم روم پر فتح لائیں گے اور اسے اونٹنی کی خبر نہیں. تو حضور فرماتے ہیں ہمارا یہ منافق اپنے گھروں میں کہتے ہیں. حضرت ہمارا نے کہا کہ حضور وہ تو بڑے بدبخت ہے, جہاد سے جب لوٹے ہیں, یہ واقعے کو میں جوڑ دوں, جہاد سے جب لوٹے تو منافق ان کے گھر میں موجود تھا, داڑھی گز بھر کی تھی, پگڑی اس نے پہنی ہوئی تھی, پکا نمازی, مسلح پر رگڑ رہا تھا سر, آ کر بیٹھ گیا. آپ آ گئے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے بھائی سے حضرت عمارہ بن حزم کہنے لگے میں اللہ کے نبی کی صحبت میں حاضر تھا, اس واقعے کو خدا کے واسطے اپنے دلوں میں جگہ دیجئے اور اپنے بچے بچے کو پڑھائیے, یہ ایمان کو بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حضرت عمارہ نے اس واقعے کو بھلایا نہیں بلکہ گھر آ کر اپنے بھائی سے کہتے ہیں میں حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا, حضور نے ایک بدبخت آدمی کا ذکر کیا. کہا کس کا ذکر, کیا ذکر کیا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ گھروں میں بیٹھ کر میرے علم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں روم کے فتح کی خبریں دیتا ہوں اور مجھے اپنی اونٹنی کی خبر نہیں. تو بھائی نے کہا یہ بات تو زید کر رہا تھا گھر کے اندر. عمارہ نے جب دیکھا کہ تو وہ بدبخت ہے, میرے آقا نے جو فرمایا اخرج یا عدو اللہ من رحلی ولا تصحبنی, اور لات مار کے نکلا کہ نکل خبیث تو یہاں سے میرے گھر کے اندر, اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کہا تھا اور تو بدبخت میرے گھر میں کہہ رہا تھا, خدا کے نبی کو تو یہ بھی خبر موجود تھی کہ تو میرے گھر کے اندر کیا بکواس کر رہا ہے, اور اللہ کے نبی نے میرے ایمان کو بچانے کے لیے بات پہلے فرما دی تھی. اب یہ مناظرے کرتے ہیں, نبی کو کچھ نہیں پتا, یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب پتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ زید کے قول کی ترجمانی کرتے ہیں اور حضرت عمارہ بن حزم کے قول کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نے کہا تم اپنی فکر میں لگے رہو, ہم اپنی فکر میں لگے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں نبی کو کچھ نہیں پتا, یہ اگر کہہ دیں سب پتا ہے تو سارا چٹا کھل جائے گا کہ نہیں یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے. ابے بخاری میں حدیثیں موجود ہیں, صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو فتنہ آئے گا میں ان کے چہرے کو جانتا ہوں, بولی جانتا ہوں, جو سواری پر بیٹھ کر آئیں گے اس سواری کو جانتا ہوں. یہ حدیث اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں لیکن کہتے بیٹا سوا پلٹا ہو آگے چلو. اس لیے کہ اگر اس حدیث پر ایمان لے آئے تو سارے چٹے بٹے کھل جائیں گے. اس لیے کہ حضور نے سارا طرز تخاطب بتایا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے میرے علم سے بغض رکھیں گے, وہ قرآن پڑھیں گے میری عزت کا مذاق اڑائیں گے. وہ ساری چیزیں حضور نے بیان فرمائی تھی تو حضور نہیں جانتے. اور سنی حضور کا شہدائی وہ کہتا میرا آقا اللہ کے بتائے سے سب کچھ جانتے ہیں, اللہ کے بتائے سے سب کچھ جانتے ہیں. تو یہ واقعات غزوہ تبوک کے اندر گویا کہ روپذیر ہوا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی علم کی شان ظاہر ہوئی. میں درس کو ختم کرتے ہوئے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ اس کو آگے والے درس کے ساتھ ہم منسلک کریں. یہ جو اونٹنی کھو گئی نا, یہ واقعہ کئی جگہ پر ہوا اور کئی جگہ پر چھانٹی کرنے کے لیے سرکار کی اونٹنی غائب ہو جاتی. اور اس واقعے کے اندر بھی یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمارہ بن حزم کو یہ بات بتائی کہ منافق اپنے گھروں میں بیٹھ کر درمیان میں سفر کے درمیان کہ منافق اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں, پھر حضور تھوڑی دیر خاموش رہے. کہا صحابہ کو بولو واپس آ جاؤ, جو ڈھونڈ رہے تھے کہا سب کو بولو واپس آ جاؤ, سب واپس آ. ایک صحابی کو بولے جاؤ فلانا جگہ پر میری اونٹنی کھڑی لے آؤ, وہ گئے اونٹنی لے کر آئے. تو یہ صرف امارہ کو سمجھا کر ان کو مستقیم المزاج بنانا تھا. میرے آقا ایک پر اتنی محنت کرتے ہیں, ایک پر کیونکہ ان کے دل کے اندر حضور نے اپنے چشمے کی چمک دیکھی تھی, اپنے عشق کے چشمے کی چمک دیکھی تھی. اب حضور اس کو جولانی والا سمندر بنانا چاہتے تھے, اس لیے میرے آقا نے سب کو چھوڑ کر ان پر توجہ دی. اور حضرت عمار بن حزم نے پھر غیرت بھی تو دکھائی, وہ پکا دوست تھا زید, اس کو لات مار کے نکالا, فرما او خروج یا عدو اللہ من رحلی, اے اللہ کے دشمن میرے گھر سے تو نکل جا. اس نے کہا میں تیرے بچپن کا دوست کا گھر کھو جا, میری دوستی مصطفیٰ کی وجہ سے. تو مصطفیٰ کا دوست نہیں تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے, تو مصطفیٰ کی برادری کا نہیں تو ہماری برادری کا کیسے ہو سکتا ہے, بتا دیا اس کو. تو آپ دیکھیں جس پر مصطفیٰ نے کرم کیا تو اس نے غیرت کے جوہر بھی ایسے دکھائے. تو یہ واقعات میرے دوستوں محض اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صرف سبحان اللہ کہہ کر جائیں. یقیناً اس پر سبحان اللہ کہنا اتنی بڑی نیکی ہے جس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس نیکی کے ساتھ کردار بھی ہم اس میں آزمائیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے. یہ بات یاد رکھ لیں آپ اپنے ذہن میں, جو حضور کے علم پر تانا کہے گا اس کا ڈاکخانہ یہیں پر جا کر جڑتا ہے, پھر اس کا ڈاکخانہ یہیں سے جا کر ملتا ہے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت اور آپ کے علم سے خوش ہو جاتا ہے اس کا تعلق مزاج خداوندی سے ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا غیور ہے مصطفیٰ کے لیے, ساری دنیا اسے گالیاں دے رہی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا, کیونکہ شرک کرنا گالی دینا. کافر کعبے میں رہ کر گالیاں دیتے تھے, اللہ نے کچھ نہیں کہا, اللہ نے کچھ نہیں کہا, کچھ کوئی ذکر نہیں کیا. لیکن محبوب کے بارے میں ایک جملہ ہوا تو قرآن کی آیت اتر گئی. تو آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں بھٹک رہے ہیں, ہم کون سی توحید کو چاہ رہے ہیں, ہم کس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. ہمیں کچھ پتا بھی ہے, ہمیں تو اس خدا کو سجدہ کرنا ہے جو مصطفیٰ کا دفاع کرتا ہے, جو مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی چاہتا ہے, جو مصطفیٰ کے ذکر کی شہرت چاہتا ہے, جو مصطفیٰ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ لوگ اسے برا کہے تو کہتے ہیں مولا تو جواب نہیں دیتا ان کافروں کو, یہ تیری نعمتیں کھاتے ہیں تیرے خلاف بولتے ہیں. اللہ کہتا اللہ الصمد میں بے نیاز بے پرواہ ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں. لیکن مولا تو بے نیاز بے پرواہ ہے, لیکن یہ تیرے محبوب کے متعلق کوئی ایک جملہ رات کو چھپ کر کہے تو قرآن میں اس کے سارے چٹے کھول دیتا ہے, ساری باتیں واضح کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی محبت میں غیرت ہے. اور مومن کی بھی غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو گالی دے تو کچھ نہ کہے, مصطفیٰ کو کہے تو گدی سے زبان کو کھینچ لے. یہ مومن کی غیرت کے ایمانی کا تقاضا ہونا چاہیے. ہم ختم خواجگان کرتے ہیں, ختم قادریہ کرتے ہیں, یوم صحابہ مناتے ہیں, تمام معاملات کرتے ہیں, یہ برکت اور عظمت کے عروج پر ہے, یہ ہماری قسمتوں کو بہت بلند کرتا ہے. لیکن حضرات گرامی جو نعمتیں ہم پر پھر گرتی ہیں اس کو ہم برتن میں جمع نہیں کر پاتے. ختم قادریہ ہم پڑھ لیا, ہم نے ختم خواجگان پڑھ لیا, صحابہ کے یوم ہم نے منا لیے, مقام غوثیت پر بڑے جلسے کر لیے, اب اس کے نتیجے پر انعام ہم پر اتر رہا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ظرف نہیں ہے, برتن نہیں ہے کہ اس کو بچا کر ہم اپنے آپ کو روشن کریں. وہ کب ہوگا؟ جب ہم غیرت رسالت اپنے دل میں پیدا کریں, غیرت رسالت. کیونکہ محبت, عشق محبت, ختم خواجگان کی محبت آپ سے جب پتا چلے گی کہ جب خواجہ غریب النواز کے دشمنوں سے آپ لا تعلق ہی کرو گے. ختم قادریہ کا رنگ آپ پر جب چڑھے گا, جب غوث اعظم کے خلاف بھونکنے والوں سے آپ قطع تعلق کرو گے. حضور کے میلاد کا رنگ آپ پر جب چڑھے گا, جب حضور کے میلاد کے خلاف
بکواس کرنے والوں کے خلاف تم ہو جاؤ گے، اور جو حضور کا میلاد کرنے والا ہوگا، غوث اعظم کی گیارہویں کرنے والا ہوگا، اور ختم خواجگان میں خواجہ صاحب کے اور خواجگان کے ذکر کو بلند کرنے والا ہوگا، آپ کی محبت اس کے لیے ہو جائے گی، آپ کی رشتہ داری اس کے لیے ہو جائے گی۔ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جب تک ہم نہیں کریں گے تو یہ ساری عبادت کانوں سے نیچے تک رہے گی، کانوں سے اوپر کوئی نہیں جانے والی۔ کانوں سے اوپر جب جائے گی، جب ہم خود اپنے اندر حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے اس کو خارج میں نافذ کریں گے۔ اس لیے کہ اگر یہ جذبات ہے، یہ پاگل پن ہے، اور صرف خاموش بیٹھے رہو کچھ نہ کہو، تو یہ مصلحت حضرت ابوبکر کو کیوں نظر نہیں آئی؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، حضرت عمر کو نظر کیوں نہیں آئی؟ حضرت عثمان کو نظر کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ غوث اعظم کو نظر کیوں نہیں آئی؟ مجید الفسانی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ امام احمد رضا کو کیوں نظر نہیں آئی؟ ہم چودہویں صدی میں پیدا ہوئے، دراصل ہم بزدل اور ڈرپوک ہیں، ہم اپنی بزدلی کو حکمت کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مال کی محبت ہے، ہم مال کے شیدائی ہیں، ہم جاؤ جلال کے شیدائی ہیں، ہم عزت کے شیدائی ہیں، ہم اپنی عزت نمود شہرت کے ہم حکمت کے نام، نہیں نہیں یہ حکمت ہے، ہمیں میں نے کہا حکمت نہیں، یہ بےغرتی ہے، میں کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں یہ بےغرتی ہے۔ اس لیے کہ حکمت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب مزاج خدا کے مطابق ہوگا، اور مزاج رسالت کے مطابق ہوگا، اور مزاج صحابہ کے مطابق ہوگا، اور مزاج اولیاء کے مطابق ہوگا۔ ایسا ڈھیلا ڈھکا مزاج ہمیں کسی میں نظر نہیں آتا، یہ ہمیں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی غرض کو مقدم کیا۔ کاش ہم اپنی غرض کو بھلا کر دین کو دین کے لیے تبلیغ کریں۔ جب دین کو دین سمجھ کر کام کرتا ہے تو بندہ جرت مند ہو جاتا ہے، موت سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جب اپنی غرض کو دین میں ڈھالتا ہے تو پھر بہانے، تعویلیں، تشریعات، بہانے، ڈھکوسلے، مثالیں، یہ ساری راہیں نکلتی کیوں ہے؟ کہ وہ دین نہیں بیان کرنا ہوتا ہے، دین کے اندر اپنا مال بنانا ہوتا ہے، اپنی شہرت بنانی ہوتی ہے، لوگوں کو گھیرنا ہوتا ہے، اپنا ایک نام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اے انسان اس بات کو سن لے، بڑے بڑے دنیا سے گئے، جنہوں نے نام بلند کیا وہ بھی گئے، اور جنہوں نے نام جھکانے کی کوشش کی وہ بھی گئے۔ جانا سب کو ہے، لیکن قرآن جو ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ جن کا ذکر کرتا ہے وہ اصحاب عظیمت ہے، جن کی پوری زندگی نصاب زندگی مصطفیٰ کے عین مطابق گزری ہے، جن کی پوری زندگی اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہوئے گزری ہے۔ میں نے کئی واقعات آپ کو پیش کی، ام حبیبہ میرے آقا کی اہلیہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان جب آئے، باپ آیا، بیٹھنے لگے تو بستر کھینچ دیا، فرما اٹھو یہاں سے، کہا میں تیرا باپ ہوں، کہا یہ بستر رسول اللہ کا ہے، باپ ہو تو کیا ہو گیا، یہ بستر رسول اللہ کا ہے، یہ غیرت ایمان ہے، یہ غیرت ایمان۔ آپ مشرک ہیں، آج آئیے جی میلاد کی محفل میں، ابے تیرا کیا کام میلاد کی محفل میں، تو تو میلاد کا منکر ہے، تو گلیوں میں میلاد کے خلاف بکواس کرتا ہے، آج ہم کو ڈرائنگ روم میں دعوت دے تو ہمارے اعمال پر تف ہے، اور ہمارے اپنے آپ پر تف ہے کہ ہم نے کیا اپنا لیا، کھا ہم سونا رہے ہیں، میدہ ہمارا خراب ہے، وہ سارا گھاس پھوس بن رہا ہے، لیکن میدہ اگر درست ہو جاتا ہمارا، اور اگر ہم کشتے اور سونا کھاتے تو یقیناً ہمارے بازوؤں میں طاقت آتی، تو ہمارے ایمان کے میدے کی درستگی غیرت مصطفیٰ سے پیدا ہوگی۔ یہ میں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے، اس کے بعد بزرگوں کی باتیں پھر آپ کی اصلاح کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اونٹنی بار بار کھو جاتی ہے، اس پر آخری واقعہ میں پیش کرنا چاہتا تھا، اس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی طرف سے حتی یمیز الخبیث من الطیب چھانٹنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات میں آخر میں یہاں پر میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق کے اندر بھی یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آیا، میں اس کے تین چار واقعات مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر آیت نمبر 188 کے اندر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق سے لوٹے۔ اکثر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب آپ دیکھیں نا، آپ مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ دعا پڑھیں گے، سورہ علم نشرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ اپنے جلسے میں حضور کی سیرت میں کیا پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ان کی تقریروں کا ماخذ یہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن تو پڑھ لیا ہم نے، اور کیا تقریر ہوگی؟ ہم نے کہا اس آیت کے مدعا کو بھی تو پڑھیں نا، جس میں خالص تعریف آیت کے اندر ہے اس کو بھی تو پڑھیں۔ لیکن جو آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کی، یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے، اگر آپ اس کا حق ادا کریں۔ آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، بس اتنا ترجمہ کر دیا جاتا ہے سورہ اعراف، نبی کہہ دو میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو ایک دفعہ انہوں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک سوال ہے
طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ آراف میں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آدھی آیت کا آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے کہا کہ نبی کہہ دو میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن خامخواہ اترا ہے یا کسی وجہ سے اترا ہے، کا وجہ سے اترا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں؟ ذرا اس کی وجہ بتا دیں آپ، چھوڑیں ساری بات، صرف آپ اس کی وجہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. کیا دنیا کو نہیں پتا کہ اللہ کا نبی ہے؟ تو یہ نبی کو یہ وجہ کیوں پیش آئی کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں؟ اور ایک تو آدھی آیت کا آپ نے ترجمہ کیا، پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ کہہ دو میں بذات خود ذاتی طور پر کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے، مگر جب اللہ چاہے. تو الا ما شاء اللہ جو زبردست قسم کا گویا کہ مستثنا مستثنا منہ، اور یہ استثناء منقطع ہے. اس میں جو مضمون ماقبل میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے مراد ماشاء اللہ کے اندر نہیں ہے، اور استثناء منقطع کو آپ نے متصل بیان کر کے ترجمہ کر دیا اور کہہ دیا کہ جناب محبوب آپ کہہ دو کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. میں پوچھتا ہوں آپ نے اللہ ماشاء اللہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ مگر جب اللہ چاہے، مگر جب اللہ چاہے تو میں مالک بن بھی جاتا ہوں، اور جب اللہ چاہے تو میں نفع عطا بھی کر دیتا ہوں. حدیثوں میں درجنوں حوالے موجود ہیں، یہ خود کہتے ہیں حدیثوں سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا ابو طالب آپ کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتے تھے، حضور ابو طالب ابھی انتقال کر گئے ہیں، حل نفع عطا یا رسول اللہ؟ یہ لفظ ہے حضرت عباس کے، مسلم شریف کتاب الشفاعت کے، اور یہاں پر فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا، مجھے کسی نفع کا مالک نہیں بنایا گیا. اور ادھر یہی نفع کا لفظ حضرت عباس پوچھتے ہیں حل نفع عطا یا رسول اللہ، آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع دیا؟ حضور نے آیت وہاں نہیں پڑھی کہ لا املک لنفسی نفعا، میرے پاس تو نفع کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرما نعم میں نے نفع پہنچایا. مسلم شریف کتاب الشفاعت اٹھا کر دیکھیں، میں نے نفع پہنچایا. پوچھا گیا حضور کیا نفع پہنچایا؟ فرما میرے ساتھ تعلق رکھنے میں، محبت رکھنے میں. ابو طالب پیش پیش تھے، پہلے ان کے سارے جسم پر عذاب ہوتا تھا، لیکن میں نے ان کو کیا نفع پہنچایا؟ فرمایا کہ انی اخرج، فرمایا کہ انی وجدتو فی غمرات من النار فاحرجتو الی الدحداح. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں سر سے لے کر پاؤں تک جلتا ہوا دیکھا، لیکن اے میرے چچا آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا نفع پہنچایا؟ فرما فاخرجتو الی الدحداح، میں نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ دیا انہیں جہنم سے. فرمایا ان کا پورا جسم جہنم سے بلند ہو گیا، اب صرف پاؤں کے تلوے پر عذاب ہوتا ہے، جسم اس سے بچ گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں، اگر حضور پر یہ آیت اتری ہے تو کیا حضور کو آیت یاد نہیں تھی کہ نفے کا لفظ میرے چچا بول رہے ہیں؟ حل نفع تا، حضور کہتے تھے لا املک لنفسی نفعا، میرے پاس نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہی نفع کے لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل مرحمت فرمائی. پتا چلا یہاں پر گڑبڑ کی جاتی ہے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ نبی کو کیا ضرورت پیش آئی اس بات کو کہنے کی، مختصر طور پر کیا ضرورت پیش آئی کہ نبی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں؟ چپ ہو گئے، چپ ہو گئے، کچھ نہ کہہ سکے. لیکن قربان جائیے حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمت پر. حضرت امام رازی علیہ رحمت لکھتے ہیں، اور میرے آقا صدر الفاظی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت نے اس آیت کے تحت حوالے کو نقل فرمایا ہے. میں نے صدر الفاظل کا حوالہ اس لیے دیا، ایک ادب کی بات بتاؤں، کیونکہ ہمارے طالب علم دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی طالب علم ہی ہیں علم کے حصول کے لیے، تو یہاں پر ایک ادب کی بات بتاؤں. میں نے صدر الفاظل کا حوالہ اس لیے دیا کہ میں نے امام رازی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، میں نے صدر الفاظل کو پڑھا تو پھر جا کے میں نے امام رازی کو دیکھا، تو مجھے امام رازی کی کتاب تک پہنچایا صدر الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت. اگر میں ان کا نام نہ لیتا تو قیامت میں یہ میرا گربان پکڑتے. آپ پوچھے کیوں؟ میں نے کہا یہ بزرگوں کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. جب بزرگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو وہ نیکی پر اپنا نام نہیں چاہتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا نام اس لیے لو تاکہ رب العالمین کی رحمت ایک دفعہ پھر ہم پر لوٹ کر. جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے حدیث پر محدثین پر ایک کتاب لکھی ہے، بستان المحدثین، بستان المحدثین. امام سیوطی کتنے بڑے عالم ہیں آپ اکثر سنتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت، جنہوں نے 75 دفعہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، 22 دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس بات کا اپنے اور غیر سب اقرار کرتے ہیں. آپ اللہ کتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن یہ بزرگوں کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. آپ کے شاگرد ہیں علامہ قسطلانی علیہ رحمت، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ارشاد الساری شرح بخاری. ان کی کتابیں آپ نے اکثر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور سیرت میں کتاب کا نام سنا ہوگا مواہب الدنیا، مواہب الدنیا، یہ امام قسطلانی علیہ رحمت کی حضور کی سیرت میں کتاب ہے. اور امام سیوطی نے کتاب لکھی خصائص الکبریٰ، خصائص ال، یہ کتاب آپ خرید لیں، اردو ترجمہ اس کا مارکیٹ میں آ گیا ہے. میرے آقا کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو امام سیوطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. الخصائص الکبریٰ یہ آپ کو مکتبہ غوثیہ سے مل جائے گی، آپ وہاں سے خریدے، دو جلدوں پر ہے، اور رات کو سونے سے پہلے ایسا پڑھیں جیسا قرآن پڑھتے ہیں آپ، اور پھر دیکھیں کہ دل کے اندر حضور کا، حضور کی محبت کا سمندر کیسے جوش مارتا ہے. تو وہ کتاب اپنے گھر کے اندر رکھیں، قاضی عاز علیہ رحمت کی شفا کو رکھیں، اور حضرت امام جلالی سیوتی کی خصائص الکبریٰ کو رکھیں، اور شاہ عبد الحق محدی سے دہلوی علیہ رحمت کی مدارج النبوت کو رکھیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آپ کے گھر میں رکھی رہی اور آپ پڑھتے رہے، گھر میں انشاءاللہ برکتیں اور سعادتوں کا بھی نزول ہوگا، اور آپ کے اندر بھی سعادت مندی عروج پر پہنچے گی. حضرت گرامی، آپ دیکھیں، میں نے جو ادب کے لیے کہا کہ سعد الفاضل کا نام لیا، مجھے ان کی یاد آ گئی. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے خصائص الکبریٰ لکھی، تو حضرت امام قسطلانی نے کیا کیا، جب حضور کی سیرت پہ لکھنے کی کوشش کی نا، تو سامنے خصائص الکبریٰ کو رکھا اور ساری ان کی کتابوں سے حوالے نقل کر لی، ساری ان کی کتابوں سے حوالے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلے والے لکھیں گے تو انہی کی کتابوں سے ہم لکھیں گے، لیکن اس میں دیانت کا تقاضا یہ کہ ان کا حوالہ دیا جائے کہ میں نے اس کو، آج لوگ دیکھتے ہیں بارش شریعت کے شامی میں لکھا ہے. میں نے کہا تو بڑا مجتہد ہو گیا کہ شامی میں لکھا ہے، پڑھتے بارش شریعت میں ہو، اور کہتے جی شامی میں لکھا ہے. میں نے کہا اس میں بولنے میں کیا شرم ہے کہ حضرت صدر شریعہ نے بارش شریعت میں لکھا ہے، اور یہ حوالہ آپ نے علامہ شامی سے لیا ہے، تاکہ رابطہ بن جائے. رابطہ بن جی وہ بحر الراحب میں لکھا ہے، پڑھا فتح رضویہ میں، اعلیٰ حضرت نام اب نام نہیں لیتے کہ جی بحر الراحب میں لکھا ہے، جی فلانا فرقے کی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا اس میں کیوں شرم محسوس کرتے ہو، یہ کہوں نا کہ امام اہل سنت کے فتاوی میں پڑھا اور وہاں سے حوالہ امام نے وہاں کا دیا تھا، میں وہاں پر پہنچا، جو دیانت کا طریقہ ہے، اور تمہیں اجر ملے گا، انعام ملے گا، علم کی صحیح وراثت ملے گی. تو امام قسطلانی نے امام سیوطی کی ساری کتاب کے حوالے نقل کیے اور آپ کا نام نہ دیا، آپ کی کتاب کا نام نہ دیا. یہ کتاب کسی نے امام سیوطی کو پیش کر دی، اب امام سیوطی مواہب الدنیا پڑھ رہے ہیں اور دیکھا کہ یہ تو سارے میرے حوالے ہیں، انداز میرا ہے، تحریر میری ہے، میری کتاب تو چھاپ لیا اور نام نہیں لکھا، کتاب کو بند کر لیا. اپنے شاگردوں سے کہا کہ امام قسطلانی سے متعلق اس کو میرے مدرسے میں آنے نہیں دینا، بند کر دو دروازہ میرے مدرسے میں آنے نہیں. وہ آئے اور رونے لگے کہ حضور مجھے معاف کر دو. فرمایا تو خیانت کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو بزرگوں کی جنگ بھی بڑی محبت والی ہوتی ہے. تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ تو نے خیانت کی ہے، تو نے میری کتاب کا حوالہ پیش کیا تو تمہیں میرا نام کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا تھا ابھی دے دوں گا. فرمایا نہیں، اب میں تجھ سے ناراض ہوں. یہاں تک کہ امام سیوطی انتقال کر گئے، اس سے بات نہیں کی آپ نے. تو یہ بزرگوں کی محبت جو ہے اور ان کی محبت والی جنگ جو ہے اس کا اندازہ یہ ہے. تو میں نے اس لیے سعد الفاضل کو یہاں پر پڑھا ہے، کہیں سعد الفاضل اس سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کی سلامتی ان کے ناموں سے ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی کہہ رہے ہیں میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ نبی نے کیوں کہا؟ تو سعد الفاضل علیہ رحمت نے تفسیر کبیر کے حوالے سے اپنے حاشیہ کنز الایمان میں اس کو لکھا، اور اصل حوالہ پھر جا کر میں نے امام رازی کو دیکھا، تو دونوں اس حوالے کو بھی بوسا دیا، امام رازی کی کتاب کو بھی بوسا دیا، تاکہ دونوں بزرگوں کے ناموں سے برکت آ جائے. اور بوسا اس لیے دیا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور کی تعریف پڑھی تھی، اور حضور کی تعریف پڑھی رات کے اندھیرے کے اندر، اور اس نے حضور کی اس تعریف کو چوم لیا، تو قیامت کے دن حضور نے صفوں میں ڈھونڈ کر اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے. تو میں نے کسی کو جلانے کے لیے نہیں چوما، میں نے اپنے آقا کے نام کی عظمت کے لیے چوما. میں نے اس حوالے کو بھی چوما اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو بھی چوما جس پر امام حضرت امام رازی علیہ رحمت نے سرداد صلاح السلام کی عظمت کو تحریر فرمایا. ہوا کیا تھا کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر جب اللہ بنائے. امام رازی لکھتے ہیں اور سعد الفاضل اس کی نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے حضور لوٹ رہے تھے، غزوہ بنی مستلق سے حضور لوٹ رہے تھے، راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹنے سے پہلے جب غزوہ ختم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی، یہ غزوہ مدینے سے باہر ہو رہا تھا، غزوہ مدینے سے باہر ہو رہا تھا، یہ سارے واقعات یاد رکھیں، باہر ہو رہا تھا، اور اگر بھول جائیں تو ویب سائٹ پر آ کر اس کو دوبارہ سن لیا کریں، یہ فوراً گویا کہ ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے آپ حضرات کے ذوق کے لیے. اور انشاءاللہ یہ درس مکمل ہو جائے گا. ہمارے اس مخلص دوست ہیں، بڑے محبت کرتے ہیں حضور کے درس سے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ساری قسطیں بنا دوں گا، تو انشاءاللہ یہ تو ہم تسلسل چل رہے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ انشاءاللہ ختم ہوگی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ جس رنگ سے اب جو شروع مل رہا ہے انشاءاللہ دوبارہ شروع کرنے میں اس کا اور مزہ ہوگا.
انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو غزوہ بنی مصطلق ختم ہوئی, حضور اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ مدینے کے اندر رفعاء کا انتقال ہو گیا, مدینے کے اندر رفعاء کا انتقال ہو گیا. منافقین کہنے لگے ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ رفعاء کا انتقال ہو گیا, تو یہ چپ چپ تھے. تو صحابہ ان کو چلانے کے لیے کہنے لگے یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے, جیسے ہم ممبروں پر کہتے ہیں اللہ کے نبی کی, سنیو موت سے محبت کرو, تمہیں موت سے کیا ڈر ہے, تمہیں عذاب سے کیا ڈر ہے, یہ تمہارے دلوں میں ایسا عقیدہ آ گیا تو بیڑا پار ہی ہے. ہم عذاب کو ہلکا نہیں سمجھتے, توبہ استغفر اللہ, ہم عذاب الہی کو ہلکا نہیں سمجھتے. یہ جملہ میں نے عذاب الہی کو ہلکا سمجھنے کے لیے نہیں کہا, یہ خدا کی رحمت اور فخر کی وجہ سے کہا, یہ اس نسبت پر فخر کرنے کے لیے کہا ہے. اگر مجھے دیکھا جائے تو خدا کا عذاب بہت بڑا ہے, لیکن خدا کے فضل کو دیکھا جائے تو خدا کا فضل بہت بڑا ہے. تو خدا کا عظیم فضل حضور کی محبت ہے. تو منافقین کی طرف صحابہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ سارا جو ہوا ہے یہ اللہ کے نبی کا کام ہے, یہ اللہ کے نبی جان لیتے. اب جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو رات کے وقت ایک جگہ رکے تو یہ اونٹنی پھر کھو گئی. یہ بڑی کرامتی اونٹنی ہے, حضور کی اونٹنی قصوا جو ہے یہ بڑی کرامت والی اونٹنی ہے. یہ جب مدینے میں آئی تھی نا تو لوگ اس کا راستہ روکتے تھے, ارے ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا, اور سرکار نے اس کی نکیل اٹھا کر اس کی گردن پہ پھینک دی تھی. سبحان اللہ, آنکھوں میں منظر ہے کہ میرے آقا مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اونٹنی کی گردن پر میرے آقا نے نکیل پھینک دی تھی. اللہ اکبر, اونٹنی آ رہی ہے, یہ قصوا بڑی کرامت والی اونٹنی ہے. ارے جس پر حضرت عزیر بیٹھے وہ حمار وہ خچر جنتی ہو جاتا ہے, جس پر اللہ کا حبیب بیٹھے تو وہ اونٹنی کتنی کرامت والی ہوتی ہے, اور جس پر اللہ کا حبیب بیٹھے جس کے بطن میں 9 مہینہ رہے تو ماں کتنی خوش نصیب ہوگی. اب آپ دیکھیں, اللہ اکبر, تو یہ اونٹنی کی گردن پر میرے آقا نے پھینک دی تھی. اب صحابہ کہتے تھے رکو رکو رکو, سرکار فرماتے مجھے کیا رکھ دو, خلو سبیلہا. میرے آقا کے مقدس الفاظ تھے جو مدینے میں آئے, فرما خلو سبیلہا, چھوڑ دو میری اونٹنی کے راستے کو. فانہا مامورۃ, فرما اللہ نے اس کو بتا دیا کہاں رکنا ہے. اے میرے آقا آپ کی کیا شان ہے, جس جانور پر آپ ہاتھ لگاتے ہیں رب اس سے بھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. فرما فانہا مامورۃ, فرما میری اونٹنی کو پتا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. تو یہ شعور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام, آج جہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں جس مزار مقدس میں, یہ وہی جگہ ہے جہاں اونٹنی آ کر بیٹھی تھی. مسجد نبوی کی وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اونٹنی آ کر بیٹھی تھی مزار مقدس. اور وہ علاقہ بعض علماء نے مزار کا قول کیا, بعض نے مسجد کا قول کیا, خیر یہ وہی ہی آتا ہے جہاں پر وہ اونٹنی آ کر بیٹھی تھی, اور اونٹنی جہاں بیٹھی وہی سے اسلام کا چشمہ پھوٹا ہے. اور آپ دیکھیں گے قیامت تک وہ مسجد نبوی کا فیضان جاری رہے گا. تو یہ اونٹنی بڑی کرامت والی ہے, یہ پھر کھو گئی راستے میں آئے, یہ پھر کھو گئی. حضور نے فرمایا ڈھونڈو. اب ڈھونڈ رہے ہیں صحابہ, ڈھونڈ رہے ہیں, دیکھیں غزوہ تبوک میں بھی ہوا ہے, غزوہ بنی مصطلق میں بھی ہوا. اب صحابہ بھی حیران ہے, بار بار کھو جاتی ہے بار بار مل جاتی ہے, اور اس کے بار بار کھونے میں حکمت بڑی ہوتی ہے. ابھی تبوک تو اس کے کئی سال کے بعد ہو رہا ہے نا, اور میں دو اور واقعات پیش کروں گا. سب سے پہلے غزوہ بنی مصطلق میں ہوا, اس کے بعد بھی ہوا, پھر اس کے بعد تبوک میں ہوا. تو یہ 3 بار حضور کی اونٹنی کھوئی ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ, اور تینوں بار چھانٹی ہوئی ہے طیبین اور خبیثین کے درمیان. حتی یمیز الخبیثہ من الطیب. کبھی اللہ, یہ اللہ رب العالمین حضور کی نسبت سے لوگوں کو جانچتا ہے. اب اونٹنی کیا چیز ہے, اس کی کیا حیثیت, فرما ڈھونڈو نبی کی اونٹنی ڈھونڈو. اب اس سے لوگوں کا فرق, اب یہی بات ہم موئے مبارک پر لے لیں, یہ موئے مبارک ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. اب اس پر بھی لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے, یہ موئے مبارک ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. صحابہ اونٹنی کو نہیں دیکھتے تھے, نسبت رسول کو دیکھتے تھے. ہم موئے مبارک کے اس خد و خال کو نہیں دیکھتے, ہم نسبت رسول کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نسبت رسول کو رکھ کر لوگوں کو پرکھتا ہے. تو کہیں اونٹنی پر رکھ کر پرکھا جا رہا ہے, اس دور میں موئے مبارک رکھ کر پرکھا جا رہا ہے. ایک کہنے لگے یہ موئے مبارک جو تشریف فرمائی ہے حضور ہی کا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. کہا اس کی سند کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا جی عبد الرحمان. میں نے کہا آپ اپنے باپ ہی کے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا کون کہتا ہے؟ یہ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا ہے. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے باپ کے یہ کون کہتے ہیں؟ یہ نسب ثابت کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں, کوئی گالی نہیں ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں. کہ جی سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسی کا بیٹا ہوں. تو میں نے کہا سارے لوگوں سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جی سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو میں نے کہا ساری تیرے لیے تو 4 بندے بول رہے ہیں کہ تیرا باپ ہے, اور یہاں تو ساری امت کے لیے حضور کا میں مبارک ہے. تو اپنا باپ ثابت کرنے کے لیے 4 بندوں کی گواہی قبول ہے, اور ساری امت کا یہ موئے مبارک ہے تیرے کو قبول نہیں ہوتا, اس لیے کہ تو حضور کو بشریت کی نیت سے دیکھتا ہے، اور جو حضور کو نبوت کی نیت سے دیکھتے ہیں وہ بس ان کے لیے کوئی سند منندوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اونٹنی کھو گئی، اب حضور کی اونٹنی ڈھونڈی جا رہی ہے، ڈھونڈی جا رہی ہے. اب منافقین کہنے لگے، عبداللہ بن ابی کہنے لگا، او ہو ابھی تو رفاعہ کی خبر دے رہے تھے. یہ خدا کی قسم مناظروں میں ہمارے ساتھ یہی لہجہ رکھتے ہیں، آپ تو علم غیب ثابت کر رہے تھے نا، اب بتائیے نبی یہاں کیوں بھول گیا. میں نے کہا کہ شرم کرو تھوڑی، یہ نبی تو تمہارے بھی ہیں نا، تم بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہو، تو تھوڑا ادب سے نام لو نا، تھوڑا ادب سے ذکر کرو. یہ تم مجھ پر تنقید کر رہے تو میں خوش تو ہو رہا ہوں کہ یقیناً تم نے سب میری طرف کر دیا، لیکن بے شرم دنیا کیا کہے گی کہ مولوی صاحب کا لب و لہجہ دیکھو کہ اب نبی بھول گئے، اب کیا کرو گے؟ تو کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو نا، عظمت کا دعویٰ تو تم بھی کرتے ہو. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ پہلے تو رفاعہ کی میلوں دور موت کی خبر دے رہے تھے، ابھی تو اونٹنی کھو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کو جب بات پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام راضی لکھتے ہیں اس کے شان نزول میں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ فرانی گھاٹی کے اندر ایک گویا کے کیکر کے درخت نما کانٹوں کا درخت ہے، اس میں میری اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ. اور جب پہنچے تو اونٹنی وہیں پر تھی اور نکیل پھنسی ہوئی تھی، لا کر حضور کی خدمت پیش کیا گیا. حضور ابھی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہیں کہ قرآن کی آیت اتر گئی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. محبوب کہہ دو، از خود میں نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، مگر جب اللہ رب العالمین مجھے بنا دیتا ہے. تو اس آیت کا شان نزول پڑھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے. اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے. لیکن آپ نے بھی تو لیز کر کے اپنے فلیٹ کی ملکیت کا دعویٰ کیا، وہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ آپ بھی تو پلاٹ میں جا کے کہتے ہیں میں اس کا مالک ہوں، تو اس کا مالک کہاں سے ہو گیا؟ مالک تو سب زمین کا خدا ہے، چل بھاگ یہاں سے، میں خدا کا بندہ، میں آ گیا، زمین خدا کی، میں آ گیا. لیکن ہم اپنے 80 گز کے پلاٹ کے لیے اور مولوی صاحب اپنے گویا کے 1000 گز کے فلیٹ کے لیے کہتے ہیں میں اس کا مالک، کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی مالک نہیں لیکن میں اس فلیٹ کا مالک ہوں، تو کہتے ہیں اس وقت تو شرک لازم نہیں آتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے ساری کائنات کا مالک بنا دیا جائے تو شرک کیسے لازم آ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس مزید اس آیت کی تشریح کریں گے. غزوہ تبوک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے، اور ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام تبوک کے قریب نہیں پہنچے. یہ تو رات کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا نا، رات کو گویا کہ اونٹنی کھو گئی ہے. اب ظہر کی نماز کا ایک بڑا زبردست واقعہ یہاں پر ہے، وہ آنے والی درس میں پیش کروں گا کہ ظہر کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمانی کا ایک بڑا زبردست اظہار ہوا، اور مسئلہ حاضر ناظر کا کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب انشاءاللہ العزیز وہاں سے کافر ہو جائے گا. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. تمامی حضرات اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کی پاکیزہ تصور سے اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیجئے. اور ابھی ہم نے غزوہ تبوک کو سنا ہے تو یقیناً وہ صحرا ہے، دشت ہے، اور وہاں پر ریت ہی ریت ہے، گرمی ہی گرمی ہے. اور صحابہ اکرام علی مردوان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، سخت گرمی ہے، اور ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بہت پیچھے، اور وہ بہت آگے جا رہے ہیں، اور ان کے جسم مبارکہ کی روشنی سے پورا عالم روشن ہو رہا ہے. ہماری نظریں ان کے وجود سے تو اوجھل ہے لیکن ان کے نقوش قدم جو روشنی بخش رہے ہیں اس صحرا کو، ان کے قدم کے روشن نشان ہمیں اس خاک پر نظر آ رہے ہیں، اور ہم ایک ایک قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. صحرا کے اس میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوا پر تشریف فرما ہے، وہ اونٹنی کے بھی مقدس قدم نظر آ رہے ہیں، اور ہم نقوش قدم پر اپنے جبین کو مس کر رہے ہیں، کبھی اپنے رخسار کو مس کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی کی قدم پر جہاں ہمارے رخسار لگ رہے ہیں، جہاں ہمارے لب ناز لگ رہے ہیں، جہاں ہم محبت سے اسے بوسہ لے رہے ہیں، وہیں سے ہماری زبان محبوب کی عظمت کے ترانے گا رہی ہے، اور میرے آقا تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجمي مولاي صل ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ آواز مصطفیٰ کریم تک پہنچ چکی ہے اور سرکار خوش ہو رہے ہیں، کچھ اور مانگنا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم اس سفر میں شامل ہو، اور بھی کچھ کہہ لو، تو آئیے مل کر کہتے ہوں، الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہو لمن الأحوال مقتحم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيب آمین یا رب العالمین، بجاہ طہٰ و یاسین۔ مولا کریم، یہ حضرات یہاں جو موجود ہیں اس گرمی کے پہر میں دور دراز سے سفر کر کے تیرے محبوب کے ذکر و عظمت کو سننے کے لیے آئے، یا اللہ تمام کی پریشانیاں اس ذکر پاک کی برکت سے رفع فرما دے، تمام کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ مولا کریم، ہم ایمان پر جینا چاہتے ہیں، ایمان پر مرنا چاہتے ہیں، ایمان پر اور مومنین کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس درس پاک کی برکت سے سعادت نصیب فرما، عافیت والا مال دے دے، عافیت والی عمر دے دے، عافیت والی اولاد دے دے، عافیت والی عزت دے دے، عافیت والی شہرت دے دے، عافیت والا مقام دے دے، عافیت والی جگہ پر عافیت سے موت دے دے، قبر کو منزل عافیت بنا۔ عافیت جن کے قدموں سے بڑھتی ہے اس نبی مکرم کی شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام کو بہرمن فرما۔ مولا حاضران محفل اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں، جو جائز مرادیں رکھتے ہیں، جن جن مشکلات کا حل کے طلبگار ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کی عظمت کا تو دفاع کرتا ہے، تو ہمیں اپنے محبوب کے دشمنوں سے لڑتا ہوا پہلی صف میں نظر آتا ہے، یا اللہ اپنی اس غیرت خاصہ کی برکت سے ہم تمام گندوں کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہمارے گندے دلوں کو تیرے محبوب اور تیری ذات کے احترام سے پاک اور منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ مولا کریم، جن جن اولیاء اور جن جن صوفیاء، ختم قادریہ اور ختم خواجگان اور صحابہ اہل بیت، حضور صدر الفاضل امام اہل سنت، جن جن کا نام لیا گیا، یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کیا قبول فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد۔